اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاد المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صلوات. عزیزان محترم، سورہ بقر کی 177ویں آیت کے ذیل میں ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے اس کا عنوان ہے اساس آدمیت اور قرآن. وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور اب تک میں اپنی کم علمی اور بے بذاتی کے باوجود اپنے سننے والوں تک اس عنوان کا مرکزی خیال نہ پہنچا سکا. کل گفتگو اس مرحلے پر رکی تھی کہ انسان کو جتنی بھی نعمتیں فراہم ہوئی ہیں ان ساری نعمتوں کی انتہا جنت ہے، اور انسان پر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، ان ساری مصیبتوں اور ساری پریشانیوں کی انتہا جہنم ہے. اور یہ دونوں، جنت ہو یا جہنم، ان کا تعلق رضا الہی اور غضب الہی سے ہے. جس سے راضی ہو جائے اسے نعمتیں دے دے، جس سے ناراض ہو جائے اسے جہنم میں ڈال دے. تو بنیاد ہے، اساس آدمیت ہے اللہ کی رضا اور اللہ کا غضب. یہ جو تم سنتے ہو نا، شریعت اسلام بڑی فقہ ہیں مسلمانوں میں اور بڑی اعلیٰ فقہ ہیں مسلمانوں میں. فقہ حنفی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ زیدی ہے، فقہ ظاہری ہے اور فقہ جعفری ہے. ان ساری شریعتوں کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں. یہ جو مسلمانوں میں فقہ پائی جاتی ہے نا، ان کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. چھٹی کوئی شے نہیں ہے. नहीं, दुनिया में तुम जो भी काम अंजाम देते हो इन पांच चीजों के दायरे में होता है, इससे बाहर नहीं होता। अब वाजिब क्या है? वाजिब क्या है? करना जरूरी, छोड़ना हराम, वो वाजिब है। करना जरूरी, छोड़ना हराम, वो वाजिब है। तो अब हराम क्या है? छोड़ना जरूरी, करना हराम। देखो इस तरीके से शख इस्लाम को मुरतब किया गया है, वाजिब करना जरूरी, छोड़ना हराम, हराम छोड़ना जरूरी, करना हराम। मुस्तहब करो तो अच्छा है, छोड़ दो तो हर्ज नहीं है। मकरूह न करो तो अच्छा है, कर लो तो कोई हर्ज नहीं है। देख लेना, मुबाह वाजिब हराम मुस्तहब मकरूह, मुबाह चाहे करो चाहे न करो। तो ये किसने कहा छोड़ना जरूरी है बच्चा जो है? ये किसने कहा कि छोड़ना जरूरी है? ये किसने कहा कि करना जरूरी है? ये किसने कहा करो तो अच्छा है छोड़ो हर नहीं है? ये किसने कहा छोड़ो तो अच्छा है करो तो हर नहीं है? भाई ये सारी बुनियादे रजा इलाही पर है। अगर वो राजी है तो वाजिब है, अगर वो नाराज है तो हराम है। समझ रहे हो ना? तो यही अच्छा सिलसिले से भी इसी मकाम से आगे ले चले, इसलिए के मौजू के तकाजों को दोबारा हाथ पूरा होना है। इसीलिए कल मैंने सूरह हुजरात की आयत अपने सुनने वालों की खिदमत पेश की कि या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्ताकुम। एक मर्द और एक औरत से तुम सब पैदा हुए हो, और हमारे नजदीक पढ़ाई का मेयार दौलत नहीं है, पढ़ाई का मेयार इख्तदार नहीं है, पढ़ाई का मेयार रंग नहीं है, पढ़ाई का मेयार नस्ल नहीं है। हमारी निगाह में पढ़ाई का मेयार फकत तकवा है। भाई रुके रहना, रुके रहना, हमारी निगाह में पढ़ाई का मेयार फकत तकवा है। वो आयत जो मैं रोजाना तिलावत कर रहा हूँ उसका आगाज है नेकी से। लैसल बिर अन तवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक वल-मग़रिब वलाकिन बिल वलाकिन अल-बिर मन आमन बिल्लाह। आयत शुरू हुई नेकी से और आयत खत्म हुई उलाएका हुमुल मुत्तकून, जो नेकी करे वो मुत्तकी है। पहुंच रही है ना बात? जो नेकी करे वो मुत्तकी है। तो बुनियाद है तवज्जो है, बुनियाद है तकवा। इसीलिए हज्जतुल वदा के खुतबे में मेरे नबी ने जो पूरी इंसानियत को मंशूर दिया है, पूरी नस्ल आदम को जो मंशूर दिया है, वो मंशूर ये कि ला फज़ला लिअरबीयिन अला अजबीयिन इल्ला बिततक्वा वला फज़ला लिअहमरा अला अस्वद इल्ला बिततक्वा। कोई फजीलत नहीं है किसी अरब को किसी गैर अरब पर मगर तकवे से। कोई फजीलत नहीं है किसी अरब को गैर अरब पर मगर तकवे से, और कोई फजीलत नहीं है किसी गोरे को काले पर। अब तुम न मानो दूसरी बात है, कालों पर गोरों को तंजीह दो ये तुम्हारा मतलब है। समझ रहे हो बात को? यानी अब तुम तुम्हारी निगाह में गोरे की अहमियत हो जाए वो अलग मसला है। मेरे नबी ने कहा कि किसी घोड़े को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है इल्ला इल्ला बितकवा। अगर फजीलत है तो तकवे से। कितना बेलौस है मेरा नबी और कितना बेगलत है मेरा नबी। नबी खैर अरब नहीं था, अरब था, और फिर आवाज दे रहा है अरब का कोई फजीलत नहीं है। नबी काला नहीं था, घोड़ा था, और फिर कह रहा है कि घोड़े को काले में कोई फजीलत नहीं है। ऐसा हो तो खत्म नबीन बन जा रहा है। समझ रहे हो? समझ रही है बात? सुनते जाओ आराम से, इसलिए मौजू के तकाजों का पूरा होना है। अच्छा तो बुनियाद है बड़ाई की तकवा। तुम नारे लगा रहे हो تمہاری متمدن دنیا نعرے لگا رہی ہے کہ انسانوں میں مساوات ہونی ضروری ہے, یہ یورپ کا نعرہ ہے, مغرب کا نعرہ ہے کہ انسانوں میں برابری ہونی ضروری ہے. توجہ رہے, برابری ہونی ضروری ہے, لیکن یہ نعرہ غیر فطری ہے, فطرت کے خلاف ہے. غریب چاہے گا کہ میں امیر کے برابر ہو جاؤں, امیر نہیں چاہے گا کہ میں غریب کے برابر ہو جاؤں. غیر فطری باتوں پر آدمیت کی بنیادیں رکھ رہے ہو. غیر فطری باتوں پر انسانیت کی اساس قائم کر رہے ہو. تو غریب چاہے گا کہ میں امیر کے برابر ہو جاؤں, امیر نہیں چاہے گا کہ میں غریب کے برابر ہو جاؤں. جاہل چاہے گا کہ میں عالم کے برابر ہو جاؤں, عالم نہیں چاہے گا کہ میں جاہل کے برابر ہو جاؤں. یہ غیر فطری ہے, لیکن فطرت یہ ہے کہ ہر چاہے گا, ہر انسان چاہے گا کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں. اسی قرب کا نام تقویٰ ہے. سننا سننا سننا, مسائل اگرچہ نامانوس ہیں, مسائل اگرچہ سطح عمومی سے بلند ہے, ہر انسان کے سمجھنے کی بات نہیں ہے, لیکن میں تم سے نہ بیان کروں تو کس سے بیان کروں؟ اس لیے کہ یہ درسگاہ حسینی کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب تم سے اگر یہ مسائل بیان نہ کیے جائے تو پھر کس سے بیان کیے جائے؟ اچھا, تو پروردگار نے کیا بنیاد رکھی؟ اگر پڑھنا ہے, قریب ہونا ہے اللہ سے, تو تقویٰ اختیار کرو, اور اگر قریب ہونا ہے اللہ سے تو ایمان پہ آ جاؤ. وہی تو بنیاد ہے نا. آیت نے اخیر میں کہا اولئک هم المتقون, تقوی والے وہی ہیں. اور شروع میں کیا تھا؟ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی, ایمان اور تقویٰ. بھائی دیکھو, رنگ پر فضیلت کی بنیاد رسول نے نہیں رکھی کہ گورا ہے کالا ہے, ٹھیک, نسل پر نہیں رکھی. رکے رہنا, اسے کہ تمہیں کوئی جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں. رنگ پر بنیاد نہیں ہے, نسل پر بنیاد نہیں ہے, حسن و جمال پر بڑائی کی بنیاد اللہ نے اور رسول نے نہیں رکھی. قد و قامت پر بڑائی کی بنیاد نہ اللہ نے رکھی نہ رسول نے رکھی, اس لیے کہ رنگ اس کا دیا ہوا احتسابی نہیں ہے. میں اپنی مرضی سے اپنے کو گورا نہیں کر سکتا, میں اپنی مرضی سے اپنے کو حاصل نہیں کر سکتا. تم اپنی مرضی سے نہ اپنے قد کو بڑا کر سکتے ہو نہ چھوٹا کر سکتے ہو. تو وہ بات جو جبری ہو اس میں فضیلت نہیں ہوتی, جو کمائی کا ہے فضیلت اس میں ہے. سن رہے ہو نا؟ کوئی ہے تو دیکھو. بہت موضوع کھل رہا ہے نا, آدمیت کے اساس, آدمیت کے اساس تقوی پہ ہے, ایمان پہ. تقوی کا تعلق عمل سے ہے. اب جتنا عمل کرتے جاؤ گے تمہاری حرکت عمل تیز ہوتی جائے گی, ٹھیک ہے نا, اور جتنا ایمان میں بڑھتے جاؤ گے تمہارے عقائد مستحکم ہوتے جائیں گے. تقوی کا تعلق ہے عمل سے, ایمان کا تعلق ہے عقیدے سے. بھائی توجہ ہے, ایمان کے درجات لامحدود. میرا ایک ایمان ہے, ایک سطح ہے میرے ایمان کی, ایک لیول ہے, ٹھیک ہے نا. تمہارا ایمان اس سے بڑا ہے, اچھا اس کا ایمان تم سے بڑا ہے, اور اس سے بڑا کوئی اور ایمان ہے. چلے جا رہے, لامحدود ہے ایمان کے درجے, ایمان کی سیڑھیاں لامحدود ہے, آگے بڑھتے جاؤ. اسی طریقے سے تقوی کی سیڑھیاں لامحدود ہے. میں چھوٹا متقی, تم مجھ سے بڑے متقی, وہ تم سے بڑا متقی, اس سے بڑا متقی کو جاؤ, اور اس سے بڑا متقی کو جاؤ. تو ایمان میں سیڑھیاں لامحدود, تقوی میں سیڑھیاں لامحدود. لیکن ایک جملہ سننا, اور اب اس جملے کو قیامت تک کے لیے یاد رکھنا. بھائی میں نے یہی تو ثابت کیا نا کہ ایمان میں جو درجے ہیں وہ لامحدود ہیں, اور تقوی میں جو درجے ہیں وہ لامحدود ہیں. لیکن میری ایک بات کو یاد رکھنا کہ لامحدود دنیا میں کچھ نہیں ہے, لامحدود فقط اللہ ہے. تو ہماری نسبت سے ایمان لامحدود, تقویٰ لامحدود, اس کی نسبت سے ایمان کو بھی کہیں رکنا ہے.
تقوی کو بھی کہیں رکنا ہے تو مالک تقوی کہاں رکے گا, کہاں وہاں رکے گا جہاں امام المتقین بن جائے.
سمجھ رہے ہو نا بات کو بھائی؟ بس میں نے تو تقویٰ بیان کیا, لیکن دو چیزیں ہیں, دو چیزیں ہیں. تقویٰ بھی میری نسبت سے لامحدود, ایمان بھی میری نسبت سے لامحدود, لیکن تقویٰ اس کی نسبت سے محدود, کہیں نہ کہیں تقویٰ کو رکنا ہے, اور ایمان کو بھی اس کی نسبت سے کہیں نہ کہیں رکنا ہے. تو مالک تقویٰ تو رک گیا امام المتقین بجا کر, اب ایمان کہاں رکے گا؟ اسی دن کے لیے میرا نبی خندق میں کہہ گیا ہے برادر ایمان و کل ہو لے تم نے کل لے.
دیکھو
اگر ایمان پر ثابت قدم رہے, اگر تقوی پر ثابت قدم رہے تو صرف نیک مقصد کے لیے توجہ رہے, نیک ہی ذریعے تلاش ہوں گے, غلط جب ذریعے تلاش نہیں ہوں گے. برسوں میں کہہ رہا تھا تم سے کہ اس دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر مقصد نیک ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے جائز ناجائز کوئی بھی ذریعہ استعمال کرو. اسلام نے آواز دی نہیں, اگر مقصد نیک ہے تو ذریعے کا نیک ہونا ضروری ہے. کیا عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. بھائی تمہارا محاورہ ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے نا محاورہ, محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. اللہ نے کہا نہیں, محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے, جسے ہم جائز قرار دیں وہ جائز ہے, جسے ہم حرام قرار دیں وہ حرام ہے. دنیا کا طریقہ ہے کہ اگر جنگ میں فریق مخالف پر غالب آنا ہے تو جو بھی ذریعہ استعمال کرو. یہ کہنا بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا, اور اس مرحلہ فکر پر اب رک کے سنتے جانا بڑے آرام کے ساتھ. یہ ہمارا طریقہ ہے کہ بھائی جنگ جیتنی ہے, دشمن کو ہرا دینا ہے, اب جو بھی طریقہ استعمال کرو. کہا نہیں, اسلام نے کہا نہیں, جنگ جیتنی ہے لیکن جنگ جیتنے کے لیے نیک ذریعہ ضروری ہے. بھائی ایک جنگ میں تلوار کھینچی ایک مجاہد کی, اور سامنے والے دشمن نے تلوار دیکھ کے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ٹھیک ہے نا بھائی, عجیب مرحلہ فکر ہے. یہ تو تاریخ کا مسئلہ ہے, تاریخ کا مسئلہ ہے. تلوار کھینچی ایک مجاہد تھی, اور جو دشمن تھا کافر, اس نے چھوٹتے ہی دیکھا کہ تلوار میرے سر پہ آنے والی ہے, کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے باوجود مجاہد نے گردن کاٹ دی. جب پیغمبر اکرم کو اطلاع ہوئی کہا بڑا اس مجاہد کو, وہ مجاہد آیا کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں جان رہا تھا کہ وہ کلمہ جھوٹا پڑ رہا ہے. کہا بھائی جھوٹ کا اور سچ کا تعلق تو دل سے ہے, کیا دل کو چیز سے دیکھا تھا؟ بھائی جھوٹا پڑھا کلمہ اس نے, دل سے نہیں پڑھا, یا زبان پر غلط الفاظ آ گئے, دل اس کے ساتھ تائید نہیں کر رہا تھا, تو کیا تم نے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ چیر کے تو نہیں دیکھا تھا. جلال بہر رحمت للعالمین علی سے مڑ کے کہا جتنے خونے ناحق ہو گئے ہیں ان سب کی دیت اسلام کی طرف سے ادا کرو. یعنی پیغمبر نے بتلا دیا کہ خون بہانا اسلام میں آخری حل ہے, پہلا حل نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہ اسلام خون بہانے کے لیے جنگ نہیں کرتا, اسلام خون بہانے کے لیے جنگ نہیں کرتا, اسلام جنگ کرتا ہے ایمان کی استواری کے لیے, تقوی کی استواری کے لیے. اب بتلاؤ کہ اسلام میں فوجی کی دعا کیا ہے؟ ربنا کوئی روکے رہنا خدا کی قسم. لیکن بہت زیادہ ہمارے پاس میں گنجائش نہیں ہے, اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج موضوع کسی حد تک ذرا سا آگے بڑھ جائے. ربنا آپ بری نہ رہنا سبرن بس سب بھی تبدا منا ون سرنا القوم کافرین. مسلمان سپاہی کی دعا بتلاؤں کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرن. حضرت قالوت علیہ السلام جب فوجوں کو لے کے گئے ہیں تو فوجوں کی زبان میں جملہ تھا اور قرآن نے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا, ربنا افرغ علینا صبرن. پروردگار ہم پر صبر تو نازل کر دے, بس سب بھی تقدامنا ہمارے قدموں کو ثابت کر دے, ثابت قدم بنا دے. ونصرنا علی القوم کافرین, اور ہمیں کافرین پر غلبہ دے دے. بھائی سننا, پہلا مطالبہ مسلمان سپاہی کا مالک صبر دے دے, دوسرا مطالبہ سپاہی کا مالک ہمارے قدموں کو استحکام دے دے, تیسرا مطالبہ مالک ہمیں کافروں پر غالب کر دے. تو کافروں پر غالب آنے کے لیے میدان میں رکنا ضروری ہے, بھاگنے سے کافروں پر غلبہ نہیں ہوگا. سننا میں سنتے جاؤ, یاد رکھو گے نا مسلمان سپاہی کی دعا کو جو قرآن مجید نے بیان کی, ربنا ربنا افرغ علینا صبرن. بھائی توجہ رہے, توجہ رہے, ربنا افرغ علینا صبرن. مالک ہم پر صبر اتار دے, وہ سب بھی اقدامنا مالک ہمیں ثابت قدم کر دے میدان میں. ون سرنا اگر قوم کافرین, اور ہمیں کافروں پہ غلبہ دے دے. جہاں صبر ہوگا وہاں سبات قدم ہوگا, جہاں سبات قدم ہوگا وہاں کافر پہ غلبہ ہوگا. میں ساری جنگوں میں دیکھا نہ صبر کہیں اور نظر آیا, نہ سبات قدم کہیں اور آیا نظر, سوائے اس ایک کے جس کے لیے نبی نے آواز دی تھی, بڑا دل ایمانوں کلو ہوئے لگ کپڑے کلے. اب تمہیں حق ہے کہ مجھ سے سوال کرو, یہ کیسے کہہ دیا کہ سبات قدم ایک کے پاس ہے؟ تو چلو پھر قرآن کی طرف توجہ رہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ساری انسانیت سے اللہ نے کہا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, ویثبت اقدامکم, اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا. اس آئے مبارکہ کو ایک مرتبہ اور سننا, ان تنصر اللہ ینصرکم بولو سب بھی تقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں سبات قدم عطا کرے گا. بھائی توجہ رہے, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور سبات قدم عطا کرے گا. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مدد کرو, جب اللہ کی مدد ہوگی تو سبات قدم ہوگا. بھائی سبات قدم سمجھ میں آ گیا؟ رکو گے میدان میں جب تو سبات قدم ہوگا. شرط ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے, اور اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں میدان میں ثابت قدم رکھے گا. طے ہو گئی بات طے ہو گئی نا. میں دیکھو یہ آیت میرے نوجوان دوستوں کے ذہنوں تک پہنچ جائے اور محفوظ ہو جائے. ان تنصر اللہ, اگر تم مدد کرو گے اللہ کی, ینصرکم, اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو تم کو مدد اللہ کی کب ملے گی؟ جب تم اللہ کی مدد کرو گے. اور ثبوت کیا ہوگا؟ ثبوت یہ ہوگا کہ تم میدان سے ہٹو گے نہیں, میدان میں جم کے رہو گے. اب اگر نظر آ جائے کوئی تاریخ میں جو میدان میں جم کے رہا ہو تو وہی اللہ کی مدد ہے اور وہی اللہ کی مدد کرنے والا ہے. پوری تاریخ حساب میں کوئی نہ ملا, ایک جنگ میں فوج کے سرداروں نے کہا کہ یا علی گھمسان کا جنگ کی جنگ ہونے والی ہے, گھمسان کا رن پڑنے والا ہے, ظاہر ہے کہ سرداروں کے قدم اکھڑ جائیں گے. تو یا علی ایک جگہ معین کر دیجیے کہ آپ وہاں ہو, ہم آ کر آپ سے مشورہ کریں. تو مسکرا کے کہا کہ تم جگہ خود معین کرو, میری یہ جگہ معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں ملوں گا, کہیں اور نہیں ملوں گا. No!
پہنچ گئی بات.
بھائی سننا میرا جملہ یاد رکھنا, بہادری کی پوری تاریخ انسانیت میں آدم سے قیامت تک علی کے علاوہ کسی کا جملہ نہیں ملا. کہ جہاں مجھے چھوڑ کے جاؤ گے وہی میں ملوں گا. تو علی علامت ہے سبات قدم کی, اور آیت نے کہا کہ جو اللہ کی مدد کرے اسے اللہ سبات قدم دیتا ہے. تو علی کو سبات قدم اس لیے ملا کہ وہ اللہ کی مدد کر رہا تھا. تو جو اللہ کی مدد کرے اگر ہم اس سے مدد نہ لیے تو بدت کیسے؟ عجیب رہا ہے. حضرت طالوت کی فوج کا وہ نعرہ تھا, ربنا افرغ علینا صبرن وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. طالوت کو جانتے ہو؟ اب یہ مجمع ہے, بہت بڑا مجمع ہے. تو اب میں اس مجمع کے وہ بزرگ اور وہ پڑھے لکھے لوگ جو طالوت کے واقعے سے واقف ہیں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گا, لیکن نوجوان دوستوں تک قرآن کے اس میسج کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. سورہ بقرہ میں سنا, میں طالوت کے واقعے پہ آ گیا ہوں. اور یہ طالوت کون ہے ذرا سا تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں. سورہ بقر دوسرا سورہ قرآن کا, آیت کا نشان 246 اور آگے تک آیتیں گئی ہیں, 256 تک, 10 آیتیں ہیں تقریباً. الم ترا, سننا, الم ترا الى الملا من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم اذا صلنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. حبیب یاد کرو اس واقعے کو جو یہودیوں میں ہوا, بنی اسرائیل میں ہوا, لیکن موسیٰ کے بعد ہوا. 3000 سال آج سے 3000 سال پرانا واقعہ قرآن مجید کو اتر رہا ہے. یہ میں نے کیسے کہہ دیا 3000 سال؟ بھائی ہم سے نبی تک 3000 سال, نبی سے عیسیٰ علیہ السلام تک 500 سال, 2000 سال ہو گئے, 2000 سال ہو گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ تک 1450 سال, 3500 سال ہو گئے. تو موسیٰ کے بعد کا واقعہ ہے تقریباً 3000 سال پہلے. قرآن کو ایسے سمجھو, قرآن کو ایسے سمجھو تو 3000 سال پرانا واقعہ قرآن نے بیان کیا. حبیب تو نے دیکھا نہیں, ترجمہ میں نے غلط کیا, جان بوجھ کے غلط کیا. الم ترا, حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک سردار معین کر دو, ہمارے لیے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ معین کر دو, ہمارے لیے ایک حکمران معین کر دو. 3000 سال پہلے یہودی اتنا عقل مند تھا کہ اس نے اپنا حکمران خود منتخب نہیں کیا, نبی سے جا کے کہنے لگا. میں سننا خدا کے قسم, تمہارے سننے کی بات ہے. الم ترا الى الملا من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قال نبی لهم, توجہ, اذ قالوا لنبی لهم یہ بات لنا میں نے کہا. قوم آئی نبی سے کہنے لگی, یہودی قوم نبی سے کہنے لگی ہمارے لیے ایک بادشاہ مہیا کر دیں, ٹھیک ہے نا, نقاتل فی سبیل اللہ, اس بادشاہ کی اطاعت میں, اس کی سرپرستی میں ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں گے, ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. نبی نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ بادشاہ مہیا کر دے اور تم جہاد سے بھاگ جاؤ. کہا نہیں, ہم ایسا کیوں کریں گے. آگے قرآن نے کہا کہ یہی مطالبہ کرنے والے جب میدان جنگ میں گئے تو بھاگ گئے. سنتے جانا, بہت آگے اس واقعے میں, بہت آگے. لیکن اب ایک دن بھائی توجہ رہے, کیا مطالبہ ہے بنی اسرائیل کا, ہمارے لیے اے نبی اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیں, یہ تو مطالبہ ہے نا. قال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا نبی کہنے لگا کہ اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ بنا دیا. مطالبہ تھا نبی سے کہ تو بنا دے, مطالبہ تھا کہ اے نبی اللہ بادشاہ تو بنا دے, لیکن نبی اپنی حد کو پہچانتا ہے. نبی نے خود بادشاہ نہیں بنایا, نبی کہنے لگا اللہ نے تالوت کو تمہارے اوپر حکمران بنا دیا. ان اللہ قد باعث لکم تالوتا ملکا, اللہ نے تالوت کو تمہارا حکمران بنا دیا. نبی نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا. تو جو کام نبی نہ کر سکے اس کام کی اجازت آپ کو کس نے دے دی؟ اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ بنا دیا. توجہ رہے, تالوت کو اللہ نے, میں نے نہیں, نبی کہہ رہا میں نے نہیں, اللہ نے بنایا. اب سنو گے یہودیوں نے جواب کیا دیا, انا لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. بھائی یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو جائے گا؟ ہم تو خود بادشاہ کے لائق ہیں, اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو یہودیت کی نگاہ میں غریب بادشاہی کے لائق نہیں ہے, غنی بادشاہی کے لائق ہے. دولت ہو, دولت ہو, بھائی توجہ رہے, توجہ رہے, میں تو تاریخ قرآن کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور اگر اگر یہ بات پہنچ گئی, خدا کی قسم اگر پہنچ گئی, تو میرا آج کا یہ سلسلہ فکر, میرا آج کا میسج پہنچ جائے گا. یہودیت کے نگاہ میں حکمرانی کے لیے مال ضروری ہے, اور اب نبی نے جواب دیا اس لیے اللہ نے اسے بادشاہ بنایا کہ ان اللہ اصطفا علیکم, اللہ نے اسے منتخب کیا ہے. وزادہ وقتن فی العلم والجسم, اللہ نے اسے علم بھی دیا ہے, طاقت بھی دی ہے. تو جہاں تین چیزیں پیدا ہو جائے, اللہ کا انتخاب, اللہ کا دیا ہوا علم, اللہ کی دی ہوئی طاقت, وہی سردار لشکر ہوگا. تو جب سردار لشکر کے لیے عالم اور بہادر ہونا ضروری ہے, تو کیا امت کے سردار کے لیے ضروری نہیں ہوگا؟
پہنچ رہی ہے,
عجیب بنے رہے, دکھ رہے ہیں, عجیب بنے رہے.
ان اللہ اصطفا علیکم, دیکھو لشکر کی سرداری کے لیے قرآن نے تین شرطیں بتلائی ہیں. تین, ان اللہ اصطفا علیکم, یہ اللہ کا منتخب کرتا ہے, بندوں نے اسے منتخب نہیں کیا, یہ ایک صفت. زادہ بسطۃ فی العلم, اللہ نے اسے علم دیا ہے. والجسم, اللہ نے اسے طاقت دی ہے. بھائی توجہ رہے, بہت نازک مرحلے پر تمہیں لے کے آ گیا ہوں میں. تو اب جس میں بھی تینوں صفتیں پائی جائیں, اللہ کا انتخاب ہو, علم کمال پہ ہو, طاقت کمال پہ ہو, بھائی سردار لشکر ہوگا, کوئی اور نہیں ہوگا. یہ اصول جو قرآن میں لکھا ہوا ہے قیامت تک ٹوٹے گا نہیں. اللہ منتخب کرے, اللہ علم دے, اللہ طاقت دے. اب جب ہم نے مصطفیٰ بندے کو دیکھا, تو غدیر میں میرے نبی نے آواز دی, اللہ مولانا وانا مولا المومنین ومن كنت مولاه فاز علي المولى.
لگ رہے ہو؟
بھائی شرطیں تین ہیں, میں نے تو صرف ایک شرط بیان کی ہے, سردار لشکر کے لیے تین شرطیں ضروری ہیں، اللہ کا منتخب شدہ ہو، میرا نبی قدیر خون کے میدان میں کہہ رہا ہے اللہ مولانا، ہم سب کا مولا اللہ ہے، وانا مولا المومنین، مسلمانوں کا مومنوں کا مولا میں ہوں، ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جن مومنوں کا مولا میں ہوں، جن مومنوں کا مولا میں ہوں اس کا مولا یہ علی ہے۔ تو قدیر خون کے خطبے میں میرا نبی نے کہا میں مومنین کا مولا، علی بھی مومنین کا مولا، سب خیر مومن کو مولا ماننے سے تکلیف جو ہو پہنچ رہی ہے بات، بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن ہم پھر مغرب سے متصل ہوتے جا رہے ہیں، تو تین شرطیں کیا تھیں؟ یہ پڑھا لکھا مجمع ہے اور ظاہر ہے کہ صاحبان فہم و فکر اس مجمع میں تشریف فرما ہے۔ بھائی وہ تین شرطیں کیا تھیں جو سردار لشکر کے لیے ضروری ہیں؟ پہلی شرط اللہ منتخب کرے، غدیر میں منتخب ہو گیا۔ دوسری شرط زیادہ ہو بسطن فی العلم والجسم، علم میں بھی زیادہ ہو جسم میں بھی زیادہ ہو۔ بھائی علم میں ہے کون زیادہ امت میں؟ جب نبی پکار کے گئے کہ میں ہوں علم کا شہر اور یہ اس کا دروازہ ہے، اللہ کا انتخاب سمجھ میں آ گیا، بھائی توجہ ہے، علم علی کا سمجھ میں آ گیا۔ اب فقط طاقت ہی سمجھنا چاہتے ہو نا، تو رسول تو نہیں بولا، لیکن احد کے میدان میں فرشتہ چیختا ہوا آیا لا فتح رہی ہے بات، دیکھو بہت بہت پرانا واقعہ پرانا ہے، لیکن چونکہ قرآن ہر روز تازہ ہے اس لیے واقعہ بھی تازہ ہے۔ بھائی اب میں اپنے سننے والوں کو ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، آیت رکھنے واپس چلو، ان اللہ صفا علیکم، اللہ نے سردار لشکر کو منتخب کیا ہے، زادہ بسطتن فی العلم والجسم، علم جانتے ہو جسم طاقت، اللہ نے اسے علم دیا ہے اور اللہ نے اسے طاقت دی ہے، علم کا تذکرہ پہلے ہے، طاقت کا تذکرہ بعد میں، طاقت بہت اچھی چیز ہے، شجاعت اور بہادری بہت اچھی چیز ہے، لیکن علم کے بعد، علم سے پہلے طاقت رہے، علم کے بعد طاقت، اس لیے کہ اگر علم ہوگا تو طاقت کے صحیح اور غلط استعمال کو سامنے رکھے گا، سمجھ رہے ہو؟ دیکھو اب میں اپنے سننے والوں کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں، کیا کہا ایک بار پھر سننا، ان اللہ اصطفا علیکم وزادہ بسطا فی العلم والجسم، علم پہلے طاقت بعد میں، طاقت کی بڑی اہمیت ہے لیکن طاقت کی اہمیت علم کے بعد ہے۔ علی کی پیدائش کے فوراً بعد دو واقعے ہیں، علی کی زندگی کے دو واقعے ہیں، خانے کعبہ سے نکلے، محمد کی آغوش میں آئے، قرآن کی تلاوت کی، اور جب ماں اپنے گھر میں رہ گئی اور جھولے میں لٹا دیا علی کو تو اجدر چیر دیا، قرآن کی تلاوت علم ہے، اجدر کا چیرنا طاقت ہے۔
میرے پاس اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ اچھا تو طالوت معین ہو گئے، اب ذرا سا آگے چلو، قرآن مجید کا بیان کیا ہوا یہ واقعہ، ذرا سا آگے بڑھ جائے، طالوت بادشاہ معین ہو گئے، اللہ نے طالوت کو بادشاہ معین کر دیا، طالوت اپنی فوج کو لے کے چلے، جب طالوت اپنی فوج کو لے کے جا رہے ہیں تو یہ طالوت کون ہے؟ اللہ کے منتخب شدہ ہے، اللہ کا علم کیا ہوا ان کے پاس ہے، اللہ کی دیوی طاقت ان کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے نا، کہنے لگے اپنی فوج سے، لیکن اس لیے اپنے شہر سے فوج سے کہنے لگے اپنی فوج سے، اللہ مبتلیکم بالنہر، دیکھو ہم دشمن تک جا رہے ہیں، راستے میں اللہ تمہارا ایک امتحان ہے، اور وہ امتحان یہ ہے کہ جب پہنچیں گے تو درمیان میں ایک نہر ملے گی۔ بھائی بہت توجہ ہے، دیکھو بڑا نامانوس واقعہ تمہیں سنا رہا ہوں، لیکن یہ تمہارے کام کا واقعہ ہے، اسے مجھ سے لیتے جاؤ، ان اللہ مختلف بنار، تالوت اپنی فوج سے کہہ رہے کہ راستے میں اللہ تمہارا امتحان لے گا،
راستے میں ایک نہر ملے گی، فمن شرب منہ فإنہ لا تمنی، اس نہر کے جو بھی پانی پی لے وہ مجھ سے نہیں ہے، فمن لم یطعمہ فہو منی، توجہ ہے، اور جو نہ پیے وہ مجھ سے ہے، وہ منی ہونے کے لیے۔
پہنچ گئی بات، پہنچ گئی بات، ظاہر پڑھا لکھا مجمع ہے، تو اب میں جملہ تو نوجوان دوستوں کے لیے کہوں گا نا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، راستے میں تمہیں ایک نہر ملے گی، اب اس نہر سے جس نے پانی پی لیا لا تمنی، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ من لم یطعم ہو، اور جسے پانی نہیں پیا بابا ملنی وہ مجھ سے، الا من اقترف غرفة بیدی، بس تمہیں ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے۔ بھائی توجہ رہے، تو جو تالوت کا حکم نہ مانے، جو تالوت کا حکم نہ مانے، جو امتحان میں کامیاب نہ ہو وہ مننی نہیں ہے، اور جو امتحان میں کامیاب ہو جائے وہی مننی ہے۔ تو قرآن نے حکم دے دیا کہ جو امتحان میں کامیاب ہو مننی وہی ہوگا۔ یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے فاطمہ تو بدر تو مننی، علی مننی، حسن مننی، حسین مننی، تو یا رسول اللہ آپ کو یقین ہے کہ یہ امتحان میں کامیاب ہوں گے؟ ارے بھائی یہ میرے نور کا ٹکڑا ہے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے تو کیا وہ احمق کامیاب ہوں گے؟
سمجھ رہے ہو؟
یہ کامیاب نہیں ہوں گے تو کیا وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو ملنی کے معنی نہیں جانتے؟ سمجھ گئے نا بات کو؟ بھائی میرا جملہ سننا، تو اب فاطمہ تو بدر تو ملنی، فاطمہ کامیاب امتحان میں کامیاب، ٹھیک ہے نا؟ رسول نے کہا علی ملنی، علی کامیاب امتحان میں، ٹھیک، حسن ملنی، حسن امتحان میں کامیاب، حسین ملنی، حسین امتحان میں کامیاب۔ تو یا رسول اللہ، آپ تو اس دنیا سے جلدی چلے جائیں گے، آپ کو کیا معلوم کہ کیا کریں گے؟ بس سننا خدا صاحب، یہ ملنی کا لفظ سمجھ لو، ملنی کا لفظ سمجھ لو، مجھے اجازت دے، یا رسول اللہ آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کو کیا معلوم کہ یہ لوگ بعد میں کیا کریں گے؟ ہونے کے لیے پہلی شرط کامیاب ہو جانا، کیا بھول گئے؟ ایسے تمہارے سامنے ٹھیک ہے نا، یا تاریخ کے جو واقعے پیش کیے، یا قرآن وجید کی آیتیں، ایک مننی قرآن میں اور ہے۔ یہ تو تالو کا مننی تھا، لیکن ایک کمال کا مننی بتلاؤں؟ بھائی توجہ رہے، ابراہیم نے دعا کی وجنبنی وبنی اللہ، مالک بت پرستی سے مجھے اور میرے بیٹوں کو دور رکھ۔ تو ابراہیم مشرک نہیں ہو سکتے نا، ممکن نہیں ہے۔ کل بھی میں نے تین آیتیں تمہارے سامنے پیش کی تھیں، وجنبنی وبنی نعبد الاصنام، مالک مجھے میرے بیٹوں کو بت پرستی سے دور رکھ۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، مالک یہ بت جو ہے انہوں نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیا ہے۔
توجہ رے، توجہ رے، ابراہیم نے کیا کہا؟ مالک مجھے شرک سے دور رکھ، بت پرستی سے دور رکھ۔ توجہ رہے، تو ابراہیم کی زندگی کا ایک بھی لمحہ بت پرستی میں بسر نہیں ہوا، اور اب ابراہیم کہنے لگا فمن تبعنی، فإنه مني. اب جو میرا مکمل اتباع کرے وہ مننی ہوگا. تو ابراہیم کا مننی وہ ہوگا جو کبھی بت پرستی نہ کرے, جو بتوں کو سجدہ کر سکتا ہے, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, ابراہیم کا مننی نہیں ہو سکتا.
پھر صحیح, پھر صحیح. گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں. تو جو امتحان میں صبر کے کامیاب ہو جائے وہ مننی. کیا کمال کی بات ہے, جو ابراہیم اور نبی کا, کسی بھی نبی کا مکمل اتباع کرے وہ مننی. ابراہیم خود امتحان صبر میں کامیاب ہوئے, بیٹے کو تحقیق لے ڈال دیا. ٹھیک ہے نا, یہ ابراہیم کا امتحان صبر ہے. ابراہیم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. جب اسماعیل کو لٹایا ہے ذبح کرنے کے لیے, میں ایک جملے سے مسائل کی طرف جا رہا ہوں, دامن وقت بالکل گنجائش نہیں ہے. جب ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا, تو دیکھو باپ ہو تو ویسا ہو, بیٹا ہو تو ایسا ہو. جانتے ہو اسماعیل کیا کہنے لگے؟ ایک جملے سے جا رہا ہوں مسائل کی طرف. اسماعیل نے کہا, بیٹا ہے نا اسماعیل. اسماعیل نے کہا, بابا آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں. کہا, بیٹے کیوں؟ کہا, بابا بات یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا تڑپنا نہیں دیکھ سکتا.
ذبح کرنے کے لیے ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے تاکہ بیٹے کا تڑپنا نہ دیکھے. سلام ہو حسین پر کہ بیٹا پٹی کھا کے تڑپ رہا ہے.
میں نے زحمت دی, پہنچ گئے نا اکبر تک. بڑا پیارا بچہ تھا جس کا نام ہے اکبر, خاندان محمد کا بڑا پیارا بچہ تھا. ایسا بچہ کہ جب یہ میدان کی طرف جانے لگا ہے, تو میرے حسین نے اپنی ریش مطہر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے دعا کی تھی, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ. مالک تو گواہ رہنا کہ اب لشکر یزید سے لڑنے کے لیے میرا وہ بیٹا جا رہا ہے جو رفتار میں, گفتار میں, بوچال میں, سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ ہے. تمہاری آوازیں بلند ہو گئی اور اب میرے پاس واقعا گفتگو کی گنجائش نہیں تھی. اچھا بھائی, ایک جملہ سنو گے, یہ بچہ جو کربلا کے میدان میں جوان تھا, کبھی بچہ بھی تو تھا نا, اسے پالا ہے شہزادی زینب نے. اور بچپنے میں, اچھا یہ تمہیں معلوم ہے کہ سکینہ رات کو جب اسے نیند آتی تھی تو کہاں سوتی تھی؟ حسین کے سینے پر. مقتل لکھتے ہیں کہ بچہ عادی تھا, شہزادی زینب کے سینے پر سوتا تھا. عجیب مرحلہ, کیسی پھوکی لگتی, اور شہزادی زینب کو اس بچے سے اتنا تعلق تھا کہ اکبر اگر گھر سے باہر جائیں اور آنے میں انہیں دیر ہو جائے تو یہ بیوی دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر اکبر کا انتظار کرتی تھی. پہچان گئے تم نے اکبر کو, پہچان لیا. ایک مرحلہ آیا, اکبر نے ہاتھ جوڑے اور کہا, بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ تو تمہاری آوازیں بلند ہوگی, لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ جملے تمہیں ہتیا کر دوں. بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ حسین بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر, اکبر سامنے کھڑے ہیں, کہہ رہے ہیں بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے. سنو کہ حسین نے جواب کیا دیا. حسین نے اکبر کو سر سے پاؤں تک گھور کے دیکھا اور کہنے لگے کہ اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا. عجیب پر رہ سکتے. میں کیا بیان کروں اکبر، کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ تم کس دل سے اجازت دیتے ہو.
پاگلوں سمجھ گئے کہ بابا ایسے اجازت نہیں دیں گے. ایک مرتبہ اپنا سر حسین کے قدموں پر دیا، حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے. اکبر تیری صورت میرے نانا کے مشابہ ہے.
جا اکبر، جا اکبر، میں نے تجھے اجازت دے دی. رو چکے نا، رو چکے. لیکن اکبر، اکبر ایک جملہ سن لے بیٹے، حسین کا جملہ سننا بیٹے، ایک جملہ سن لے. میں نے تجھے اجازت دے دی لیکن تجھے تیری ماں نے نہیں پالا، تیری پھوپھی نے پالا ہے. کیا اپنی پھوپھی سے اجازت دے دے. تم رو چکے اور اب واقعا سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں تفصیلات میں جاتا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اکبر آئے پھوپھی سے اجازت لینے کے لیے. قاسم کیسے رخصت ہوئے ہیں تاریخ میں ہے، عباس کیسے رخصت ہوئے تاریخ میں ہے، اور محمد کیسے رخصت ہوئے تاریخ میں ہے، لیکن اکبر کو بیویوں نے کیسے رخصت کیا تاریخ میں نہیں ملتا. بس ایک جملہ ملتا ہے کہ جب اکبر اجازت لیا ہے بیویوں نے باہر کھول دیے، چاروں طرف سے اکبر کو گھیر لیا اور کہا اللہم ارحم غربتنا، پروردگار ہماری غربت پر رحم کر. ایک جملہ، ایک جملہ، ایک جملہ بس. تم نے تم نے تم نے گریہ کیا،
بیویوں نے بیویوں نے اکبر کو گھیر لیا، بال کھولے کہا پروردگار ہماری غربت پر رحم کر. راوی کہتا ہے، آخری جملہ سننا،
راوی کہتا ہے. اب گریہ کو روک کر سن لو یہ جملہ، کہ خیمے کا پردہ
18 مرتبہ اٹھا، 18 مرتبہ گرا. راوی کہتا ہے کہ پردہ اٹھتا اس لیے تھا کہ اکبر نکلنا چاہتے تھے، اور پردہ گرتا اس لیے تھا کہ کوئی دامن پکڑ کے پھینک لیتا تھا.
آج لوگوں میں اللہ، میں جملہ تو سنتے جاؤ، جملہ سنتے جاؤ. تم رو چکے نا، رو چکے. دیکھو یہ جملہ، یہ جملہ پھر سن لو، پھر سن لو کہ 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا. جب اٹھتا تھا تو اکبر نکلنا چاہتے تھے، جب گرتا تھا تو کوئی دامن کھینچ لیتا تھا. تاریخ میں دامن کھینچنے والے کا نام نہیں ہے. اب جو میں کہہ رہا ہوں اپنی ذمہ داری پر، کہ اگر کسی بڑے نے اکبر کو روکا ہوتا تو شانہ تھاما ہوتا. یہ دامن تھامنا بتلا رہا ہے کہ چھوٹی بہن سکینہ جب اکبر نکلتا تھا دامن پکڑ کے کہہ دیتی تھی کہ بھائیا اپنی بہن کو کتنا جوڑ کے جا.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله السلام.